أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدا أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وكلامه المتين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد أعزائي الكرام، عزاداران مظلوم کربلا، جس عنوان کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی، امام سجاد علیہ السلام اور مؤمنین کی تربیت، اس سلسلے کی سب سے آخری مجلس، سب سے آخری کڑی، سب سے گفتگو کا آخری سلسلہ جو آپ کے سامنے کچھ معروضات کے طور پر بیان کیا جائے گا، سرنامہ کلام کے طور پر جس آیت کو محور گفتگو قرار دیا گیا، امام سجاد علیہ السلام کی زندگی سے کس انداز سے اس آیت کا ربط نظر آتا ہے، امام سجاد علیہ السلام اپنی دعاؤں کے اندر کس انداز میں محمد اور آل محمد پر درود بھیجتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مختلف روایات کے اندر کس انداز میں ہمیں الصلاۃ علی محمد و آل محمد کے بارے میں فرامین ملتے ہیں. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو یہ ایک انتہائی اہم عبادت ہے، بلکہ عبادتوں کے اندر بھی ایک اہم عبادت ہے، صرف ایک مرتبہ ایک چیز ہوتی ہے جو ذاتاً عبادت ہوتی ہے لیکن وہ کسی دوسری عبادت کے اندر شامل نہیں کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، کسی دوسری عبادت کے اندر ضم نہیں ہو سکتی ہے. مثلاً ایک نماز ہے، دوسری نماز کسی دوسری نماز کے اندر ضم نہیں ہو سکتی ہے. نماز ایک الگ عبادت ہے، دوسری نماز ایک الگ عبادت ہے. حج نماز کے اندر ضم نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں کہ جو مستقل مستقل الگ الگ عبادتیں ہیں، لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے جو باقی کسی بھی عبادت کے اندر ضم کی جا سکتی ہے. نماز کے اندر دیکھ لیجیے، درود کو نماز کے اندر انجام دیا جائے تو یہ نماز کو چار چاند لگا دیا کرتی، یہ نماز کو مزید مزین کرنے کا کام دیا کرتی ہے، یہ نماز کو فقط واجبات کے مراحل سے نکال کر ایک کمال کی طرف لے کر جا رہی ہوتی. درود حج کے اندر چلے جائیے، روزے کے اندر چلے جائیے، حتیٰ نماز کے اجزاء کے اندر چلے جائیے، سجدے میں چلے جائیے، رکوع میں چلے جائیے، جس جس ذکر کے اندر آپ چاہیں محمد اور آل محمد پر درود پڑھ سکتے ہیں. اور جتنا انسان درود پڑھتا رہے گا اس کے ثواب میں اضافہ اور اجر میں اضافہ ہوتا رہے گا. اور یہی شاید راز رہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، اللہم صل علی محمد و آل محمد، کہ اکثر الصلاۃ علیہ، اکثر الصلاۃ علیہ، مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجو. فَإِنَّ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، کیا ہے مجھ پر درود بھیجنا؟ فَإِنَّ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، مجھ پر درود بھیجنا ہے. کیا مجھ پر درود بھیجنا؟ تین مقامات پر تمہارے لیے نور بن کر سامنے آئے گا. کون کون سے مقامات ہیں؟ ہر وہ مقام، یہ تینوں مقامات جو امام بتلانے جا رہے ہیں، ان تینوں مقامات میں سے ہر مقام ایک ایسا مقام ہے کہ جس کے اندر انسان اکیلا پن محسوس کرتا ہے، جس کے اندر انسان کو کسی مدد کرنے والے کی ضرورت ہے، جس کے اندر انسان کو کوئی روشنی اور کرن چاہیے ہوگی، جس کے اندر انسان کسی نور کا طلبگار ہوگا، اس لیے کہ وہ گمراہیوں میں مبتلا ہوگا، اس لیے کہ ہر جانب گمراہی، اس لیے کہ ہر جانب ظلمت، اس لیے کہ ہر جانب اندھیرا نظر آ رہا ہوگا. محمد اور آل محمد پر درود تین مقامات پر نور بن کر سامنے آئے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتلاتے ہیں کون سا مقام ہے، نور فی القبر، قبر کے اندر محمد اور آل محمد کا درود جو تم دنیا کے اندر پڑھتے تھے، یہ تمہاری قبر کے اندر نور بن کر تمہارے سامنے آ جائے گا. جہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، انسان کو اگر روشنی نصیب ہوگی تو محمد اور آل محمد کے درود سے. پہلا مقام. دوسرا مقام، نور علی الصراط، بولے صراط میں جہاں پر لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، جہاں پر لوگ حیران و پریشان کھڑے ہوں گے، محمد اور آل محمد پر درود ہے جو نور بن کر تمہارے سامنے ہے. تیسرا مقام، نور فی الجنہ، تیسرا مقام وہ ہے کہ جہاں پر محمد اور آل محمد کا درود نور بن کر سامنے آئے گا، وہ جنت کا مقام ہے. کہ جہاں پر یہ نور جنت کے اندر انسان کو مقام عطا کرے گا کہ جن مقام پر انبیاء اور مرسلین اور باقی پروردگار کے نیک، پروردگار کے چنیدہ بندے ہوں گے. یہ ہے محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر درود، کہ جو انسان کو زندگی میں بھی مشکلات سے نجات دیتا ہے اور آخرت میں بھی مشکلات سے نجات دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں پروردگار عالم کے نزدیک کہ پروردگار کہتا ہے کہ تم ان پر رحمت کی دعا کرتے رہو، میں تمہاری مشکلات دور کرتا رہوں گا، میں تمہارے لیے نور کو فراہم کرتا رہوں گا، میں تمہاری تمام مشکلات کو دور کرتا رہوں گا، چاہے وہ دنیا کی مشکلات ہو، چاہے وہ آخرت کی مشکلات ہو. اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو پروردگار عالم کے لیے فنا کر دیا، اب تم درود ان پر بھیجتے جاؤ، رحمتیں تمہارے شامل حال ہوتی جائے گی. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد. جو دعا آپ کے سامنے دعا عرفہ صحیف سجادیہ سے، جن کلمات کا ہم تذکرہ کر رہے تھے، جن جملات کے حوالے سے گفتگو جاری تھی کہ صحیف سجادیہ کے اندر امام سجاد علیہ السلام نے کس انداز میں مومنین کی تربیت کی، قدم قدم پر پہلے درود سمجھایا ہے، درود کے ان پر بھیجا جا رہا ہے، ان کو بتلایا ہے کہ وہ کون ہے، دیکھو جن پر درود بھیجا جا رہا ہے. جب گریہ کیا تو بتلایا کہ دیکھو کون ہے کہ جن پر گریہ کیا جا رہا ہے، جب درود بھیجا تو بتلایا کہ دیکھو جن پر درود بھیجا جا رہا ہے وہ کون ہے. یعنی ہر مقام پر امام سجاد علیہ السلام اہل بیت کا تعارف کرواتے ہوئے نظر آئے ہیں. رب صلی علی اطائب اہل بیت الذین اخترتہم لامرک وجعلتہم خزنۃ علمک، اور یہ وہ ہے کہ جن کو تو نے اپنے علم کا خزین بنایا، جن کو تو نے اپنے امر کے لیے چن لیا، گفتگو ہو چکی اس کے حوالے سے. وحفظۃ دینک، اور جنہیں تو نے اپنے دین کا محافظ قرار دیا ہے، جو تیرے دین کی حفاظت کرنے والے ہیں. وخلفاءک فی ارضک، اور یہ وہ ہے کہ جو تیری زمین پر تیرے جانشین ہیں، تیرے خلیفہ ہیں. وحججک علی عبادک، اور یہ وہ ہیں جو تیرے بندوں پر تیری حجت ہے. اور عرض کیا کہ یہ وہ حجت ہے کہ جس حجت کی ضرورت اس کائنات کے دین کی حفاظت کے لیے نہیں ہے فقط، بلکہ زمین کی بقا کے لیے بھی اس حجت کی ضرورت ہے. یہ کیسے روشنی پہنچاتا ہے لوگوں کو، یہ حجت کس انداز میں لوگوں کی ہدایت کا سامان فراہم کر رہی ہے، اگرچہ کہ دور غیبت کے اندر وہ مشہور و معروف روایت کے جو آپ لوگوں نے یقیناً سنی ہوئی، کہ جس طریقے سے بادل کے پیچھے موجود سورج روئے زمین کو روشنی پہنچا رہا ہوتا ہے، منور کر رہا ہوتا ہے، اگرچہ کہ آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے، دکھائی نہیں دے رہا ہوتا ہے، نظریں اسے دیکھ نہیں پاتی ہیں، بادلوں کے پیچھے چلا گیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی روشنی دے رہا ہوتا ہے اپنی زمین پر، اور اس زمین کو منور کیے ہوئے ہوتا ہے. پروردگار عالم کی حجت بھی کبھی کبھار بادلوں کے سائے کی طریقے سے، جس طریقے سے بادل کے پیچھے سورج چلا جاتا ہے، اس طریقے سے پروردگار عالم کی حجت بھی کبھی بادل کی مانند، بادل کے پیچھے سورج کی مانند پردے غیبت میں چلی جاتی ہے، لیکن لوگوں کو ہدایت اور روشنی اسی انداز میں فراہم کر رہی ہوتی جس طریقے سے یہ سورج زمین کو روشنی پہنچا رہا کرتا ہے اور ہدایت کا سامان فراہم کر رہی ہوتی. سورج کا کام جو ہے وہ سورج کرے گا، حجت کا کام جو ہے وہ حجت کرے گی. سورج کا کام روشنی پہنچانا ہے، حجت کا کام کیا ہے کہ اگر حجت ہوگی تو زمین اپنی جگہ پر باقی رہے گی، اگر حجت ہوگی تو پروردگار عالم کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا، اگر حجت ہوگی تو اس قوم کو عذاب سے نجات ملتی رہے گی. اندازہ کر. وَطَحَّرْتَهُم مِّنَ الرِّجْسِ وَالدَّنَسِ تَطْحِيرًا بِإِرَادَتِكَ، یہ ہے دعا کے جملے. وَطَحَّرْتَهُم مِّنَ الرِّجْسِ وَالدَّنَسِ، اور اے پروردگار اس پر درود نازل فرما کہ جس کو تو نے پاک اور پاکیزہ کر دیا. کس سے پاک اور پاکیزہ کر دیا؟ من الرجس و دنس، برائی اور پلیدگی سے جس سے تو نے پاک اور پاکیزہ کر دیا. تطہیرا، ایسا کہ جیسا تطہیر ہونا چاہیے. کیسے کیا؟ بے ارادتک، اپنے ارادے کے ذریعے سے، اپنے ارادے کے ذریعے سے جسے تو نے پاک اور پاکیزہ کر دیا. یہ وہی مفہوم اور معنی ہے کہ جو پروردگار عالم نے قرآن کے اندر بھی ارشاد فرمایا. آؤں گا اس کی جان. اہل بیت اطہار علیہ السلام طہارت اور پاکیزگی کا مرکز ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام طہارت اور پاکیزگی یہاں سے نکل کر آتی ہے. طہارت اور پاکیزگی کا مصدر اور مخزن اگر کوئی شے ہے تو وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذات. دلیل کیا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عصمت اور طہارت پر؟ امام علیہ السلام کا جملہ دعا کے اندر موجود ہے. آیا کوئی قرآن کے اندر دلیل موجود ہے کہ پروردگار عالم کی جانب سے بھیجا ہوا امام معصوم ہوگا؟ درجہ عصمت پر ہوگا، کوئی گناہ نہیں کر سکتا ہوگا، کوئی دلیل ہے؟ جی، قرآن مجید کے اندر دو دلیلیں دی جا سکتی ہیں، اگرچہ کہ دو سے زیادہ بھی دی جا سکتی ہے، لیکن فقط ہم دو کا تذکرہ کریں گے۔ دو اہم ترین دلیلیں جو دی جا سکتی ہے اہل بیت طہارت کی عصمت پر، اہل بیت طہارت کی عصمت پر، جن کا نام ہی اہل بیت طہارت ہے، اللہ اکبر، جنہیں کہا ہی اہل بیت عصمت و طہارت جائے، یعنی یہ وہ ہے کہ جہاں پر پاکیزگی اپنے قدم، پاکیزگی جن دروازے پر آئے اور آ کر سلام کرے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام وہ گھرانہ ہے، وہ دروازہ ہے، وہ در ہے۔ سب سے پہلی آیت کی جس کے ذریعے سے استدلال کیا جا سکتا ہے، دلیل کے طور پر اسے پیش کیا جا سکتا ہے کہ پروردگار عالم کی جانب سے بھیجا ہوا امام درجہ عصمت پر ہوگا، وہ آیت کی جو آپ کے سامنے تین دن پہلے تلاوت کی تھی کسی دوسرے حوالے سے، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ کیا ہے گفتگو؟ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے ابراہیم کا آزمائش لی، ابراہیم کی، ابراہیم کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم اس آزمائش کے اندر پورے اترے تو پروردگار نے فرمایا انی جاعلوں کا للناس اماما، ہم نے ابراہیم کو اپنا امام بنا دیا ہے تمام لوگوں کے لیے، اور پھر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب ومن ذریتی، پروردگار میری ذریت میں یہ امامت، کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، ظالمین تک یہ عہدہ نہیں پہنچنے والا، یہ منصب نہیں پہنچنے والا، یہ مقام نہیں پہنچنے والا۔ اچھا، ایک بات یہاں سے سمجھ میں آئی، اس آیت سے آتا ہوں میں عصمت کی طرف، دلیل کس طریقے سے آیت بنے گی عصمت پر۔ ایک بات یہاں پر اتنی سمجھ میں آ گئی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت میں امامت کو مانگا ہے تو پروردگار عالم نے جو جواب دیا ہے اس سے اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی ظالم امام نہیں بن سکتا۔ کیوں کہا؟ کیوں؟ کیونکہ پروردگار نے کہا لا ینال عہد الظالمین، ظالمین تک یہ عہدہ نہیں پہنچنے والا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ کا مطلب یہ کہ ظالمین تک یہ عہدہ نہیں پہنچنے والا، یعنی اب جو بھی امام ہوگا وہ ظالم نہیں ہو سکتا ہے، وہ ظالم نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جملہ یہ بتلا رہا ہے کہ ظالم امام نہیں ہو سکتا۔ اب چلیے، ظلم کسے کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو جان سکے کہ ظالم امام نہیں، ظالم امام نہیں ہو سکتا، یعنی امام ہوگا تو وہ ظالم نہیں ہوگا، ظالم ہوگا تو وہ امام نہیں ہوگا۔ ظلم دو طریقوں سے ہو سکتا ہے نا، ایک مرتبہ ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ ظلم ایسے ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے پر ظلم کر رہا ہو، ہے نا، اسے تھوڑی غلطی کی ایک جو ہے وہ رسید کر دیا۔ کبھی زوجہ سے کوئی غلطی ہوئی، شوہر نے خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ کوئی اس پر ظلم کر دیا۔ کبھی دوست کسی دوسرے دوست پر ظلم کر دیتا ہے۔ ہر شخص، پہلے بھی اس بات کو عرض کر چکا ہوں کہ ظلم کے مراتب ہیں، ظلم مختلف اعتبارات سے کیا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہی شخص ظلم کر سکتا ہے کہ جو منصب خلافت پر ہو، کسی پوسٹ پر ہو، کسی نہ کسی تخت پر بیٹھا ہو، کسی نہ کسی وزارت کے عہدے پر ہو، نہیں، ضروری نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے ماتحت پر ظلم کر سکتا ہے، جو بھی اس کے انڈر میں آتا ہے، جو بھی اس کے تحت میں آتا ہے اس پر ظلم کرتا ہے انسان۔ یہ ایک ظلم کی نوع ہے کہ انسان کسی دوسرے پر ظلم کرتا ہے۔ ظلم کا ایک دوسرا انداز کیا ہے؟ وہ انداز کہ جس کی طرف دعائے کمیل کے اندر اشارہ ہے کہ جب پروردگار عالم سے انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ظلمت نفسی، پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ توجہ ہے، واضح ہو رہی بات؟ انشاءاللہ، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، یعنی پروردگار میں نے تیری معصیت کی ہے، میں نے تیرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، میں نے تیرے حکم کو نہیں بجا لایا ہے، یا جس سے تو نے کہا تھا بچنے کے لیے میں اس سے نہیں بچا. یہ ہے ظلم تو نفسی، یعنی میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. بس دو چیزیں ہو گئی، ایک مرتبہ انسان کسی دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، ایک مرتبہ انسان اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے. یہ دونوں ظلم کی کیٹیگریز ہیں، یہ دونوں ظلم کی انواع ہیں، یہ دونوں ظلم کے الگ الگ اعتبارات سے گفتگو کی جا سکتی ہے. پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ جس کو امامت کا منصب اور عہدہ ملے گا وہ ظالم نہیں ہو سکتا ہے. اب وہ کون سا ظالم نہیں ہو سکتا ہے؟ نہ وہ کسی دوسرے پر ظلم کرتا ہوا نظر آئے گا، نہ وہ اپنی ذات پر ظلم کرتا ہوا نظر آئے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ دوسروں کے حقوق کو پامال کرتا ہوا نظر آئے گا، اور نہ ہی وہ پروردگار عالم کے حقوق کو پامال کرتا ہوا نظر آئے گا. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو یہ کس انداز کے اندر اس آیت سے استفادہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص بھی اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے وہ امام نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ کہ امام وہی ہوگا کہ جو اپنے نفس پر ظلم نہیں کرے گا. اچھا، اب ایک اور بات کی طرف. ہمارے پاس جو عصمت ہے، عصمت کا مطلب یہ ہے کہ گناہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ حدیں جو پروردگار عالم نے قرار دی ہیں ان حدوں سے تجاوز نہیں کر سکتا انسان. یہ ہے عصمت کا مطلب. اس حد سے، اس لائن سے کہ جو ڈرا ہوئی ہوئی ہے، وہ باؤنڈری جو موجود ہے، اس باؤنڈری سے کراس نہیں ہو سکتا. پروردگار عالم کی عصمت نہیں ہو سکتی. جو شخص بھی عصمت کے درجے پر ہے وہ اس حدود کو تجاوز نہیں کر سکتا، اس سے باہر نہیں جا سکتا. یہی ہے نا، یہ جو واجبات، محرمات اور باؤنڈریز ہیں پروردگار عالم کے احکام کی، پروردگار عالم کے عوامر اور نواحی کی، اس سے باہر نہیں جا سکتا. اچھا، کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص معصوم ہو، لیکن پروردگار عالم کے ایک ایسے حکم کی نافرمانی کر جائے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایک ایسے کام کو انجام دے جائے کہ جو اس کو اس حدود سے باہر نہیں نکال رہا ہے. یعنی وہ پروردگار عالم کی معصیت شمار نہیں ہوتی ہے، لیکن اسے ہم دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ ترک اولا. پروردگار عالم چاہتا تھا کہ اس کا بندہ ایسا کرے، لیکن اس نے یہ کام نہیں کیا. ترک اولا، جسے ہم کہتے ہیں ترک اولا، ترک اولا کرنے سے عصمت زائل نہیں ہو جاتی ہے. ترک اولا کے بعد بھی وہ شخص معصوم رہتا ہے. بات واضح ہو رہی؟ اب چلیے، انبیاء کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں، تمام کے تمام نبی معصوم ہیں، عصمت کے درجے پر موجود ہیں، لیکن ترک اولا وہاں پر ہو سکتا ہے. ہاں، بعض نبی ایسے ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے رسالت کے ساتھ ساتھ امامت کا درجہ بھی دیا ہے، وہاں پر یہ بات نہیں آ سکتی. یعنی جو بھی امام ہے وہ ترک اولا بھی نہیں کر سکتا. کیا میں کیسے یہ بات کہہ رہا ہوں؟ دلیل کیا ہے میرے پاس اس بات کی؟ وجہ کیا ہے اس بات کی؟ چلیے، قرآن کی وہ آیت کہ جس کے اندر پروردگار عالم حضرت آدم علیہ السلام سے مخاطب ہو رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، لا تقربا ھذہ الشجرہ، اے آدم اور حوا تم دونوں علیہ الصلوۃ والسلام، لا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين، خبردار اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالمین میں سے قرار پا جاؤ گے. یہ ظلم کی ایک ایسی نوعیت تھی کہ جو اس معصیت کے درجے پر نہیں تھی کہ جو عصمت کے دائرے سے نکال دیتی. حضرت آدم علیہ السلام ابھی عصمت کے دائرے کے اندر موجود ہیں، لیکن ترک اولا کو بھی پروردگار عالم ظلم سے تعبیر کر رہا ہے. دیکھیے پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے، فتکونا من الظالمین، اگر اس درخت کے قریب گئے تو ظالمین میں سے قرار پا جاؤ گے. لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو پروردگار نے فرمایا کہ لا ینالو عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم ایک تعبیر ایسی ہے کہ جو شخص ترک کے اولا کرے گا اسے ظالم کہا جا سکتا ہے، لیکن پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ یہ منصب امامت اسے ملے گا کہ جو ظالمین میں سے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ترک کے اولا بھی انجام نہیں دے سکتا ہے، کوئی نبی، کوئی بھی نبی ترک اولا انجام دے سکتا ہے، لیکن جس نبی کو امامت کا درجہ بھی نصیب ہوا ہے، جس درجے پر امامت پر پہنچایا ہے پروردگار عالم نے، وہ نبی ترک اولا انجام نہیں دے سکتا ہے۔ معصوم تمام کے تمام نبی ہیں، لیکن ترک اولا اس سے صادر نہیں ہو سکتا ہے کہ جو امامت کی منزلت پر فائز ہے، اور وہ افراد کہ جو پروردگار عالم کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں، جو امام ہیں، جن کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ پروردگار میری ذریت، وہ بھی ترک اولا کو انجام نہیں دے سکتے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر۔ اللہم لا تقرب هذه الشجره فتكونا من الظالمين۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اگر اس درخت کے قریب جائیں تو ظالمین میں سے قرار پائیں۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ اگر ان کے سامنے اس درخت کو رکھا جائے تو یہ اس درخت کے قریب بھی نہ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظالمین تک یہ عہدہ نہیں پہنچنے والا ہے، وہ ترک اولا بھی انجام نہیں دیں گے۔ عصمت تو ہے، عصمت کے ساتھ ساتھ ایک اور مرتبہ بھی ہے کہ ترک اولا بھی انجام نہیں دے سکتے معصوم امام، جس کو پروردگار عالم نے امامت کا منصب عطا کیا ہے، امامت کا درجہ عطا کیا ہے۔ پہلی آیت کی جس کے ذریعے سے استدلال کیا جا سکتا ہے عصمت اہل بیت اطہار پر، اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال من ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ ظالمین تک یہ عہدہ نہیں پہنچ سکتا، بلکہ اس سے بڑھ کر، یعنی ہم نے تو عصمت سے زیادہ بڑھ کر ایک مرتبہ اس آیت کے ذریعے سے بات کر لی ہے، وہ کیا ہے؟ اور اس آیت کے ذریعے سے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے وہ کیا؟ کہ ترک اولا کرنے والا بھی امام جو ہوگا وہ ترک اولا بھی نہیں کر سکتا۔ پہلی بات۔ دوسری آیت کے جس آیت کے ذریعے سے گفتگو کی جا سکتی ہے وہ کون سی آیت ہے؟ آیت تطہیر، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ آیت تطہیر کی جس کے ذریعے سے گفتگو کی جا سکتی کہ پروردگار عالم نے ارادہ کر لیا ہے، کس چیز کا ارادہ کر لیا ہے؟ یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اہل بیت تم سے اس رجس اور اس برائی اور اس پلیدگی کو بچا کر رکھیں گے۔ پروردگار عالم نے ارادہ کیا ہے۔ کون سا ارادہ؟ یہ ارادہ، پروردگار عالم کے دو ارادے ہوتے ہیں۔ انسان پروردگار عالم دو طریقے سے ارادہ کرتا ہے۔ ایک مرتبہ پروردگار عالم نے ارادہ کیا کہ یہ کائنات بن جائے تو یہ کائنات بن گئی، جس کو پروردگار عالم نے تعبیر کیا کن فیکون سے، اسے کہتے ہیں ارادہ تکوینیہ۔ ٹھیک ہے، پروردگار عالم کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتے ہیں۔ ایک ارادہ ہے پروردگار کا ارادہ، ارادہ تشریعیہ۔ ارادہ تشریعیہ کے اندر پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو، یعنی قانون، پروردگار عالم کوئی قانون بنانے کا ارادہ کرتا ہے۔ ارادہ کرتا ہے سے مراد یہ کہ جو ارادہ ہے پروردگار عالم کا وہ ہو جائے گا، کیا ہوگا کہ قانون بن جائے گا۔ پروردگار عالم نے ہم اور آپ سے ارادہ تشریعیہ کیا ہے۔ کس چیز کا ارادہ کیا ہے پروردگار نے ہمارے اور آپ کے بارے میں؟ کہ ہم نماز پڑھیں گے، کہ ہم روزہ رکھیں گے، کہ ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کہ ہم جا کر کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے، کسی کا مسخرہ نہیں اڑائیں گے، کہ ہم جا کر کسی کے راز کو فاش نہیں کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پروردگار عالم نے ارادہ کیا ہے، لیکن کون سا ارادہ کیا؟ ارادہ تشریعیہ ہے۔ یعنی کیا مطلب ارادہ تشریعیہ؟ یعنی پروردگار عالم نے شریعت جو بنائی ہے یہ ارادہ تشریعیہ ہے۔ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں اور میں یہ کام نہ کروں، چاہتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی پروردگار کا ارادہ ہے، یہ ہے ارادہ تشریعیہ۔ ارادہ تکوینیہ کیا ہے؟ پروردگار عالم نے سورج بنانا چاہا، ارادہ کیا، قادر مطلق اسی وقت، کن فیکون، ارادہ بن جائے گی، جو بھی چیز بنانی ہو بن جائے گی، پروردگار عالم کا ارادہ ہوگا بن جائے گی، یہ ہے ارادہ، ارادہ تکوینیہ، ہو جائے گی وہ چیز۔ ارادہ تکوینیہ اور تشریعیہ کا فرق واضح ہو گیا۔ اب چلیے آیت کی طرف، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ پروردگار عالم نے ارادہ کیا ہے اہل بیت اطہار آپ کو پاک کرنے کا، آپ کو رجس اور برائی سے دور کرنے کا، تو یہ کون سا ارادہ ہے؟ آیا ارادہ تکوینیہ ہے یا ارادہ تشریعیہ ہے؟ اگر کوئی آ کر کہے کہ یہ ارادہ تشریعیہ ہے کہ پروردگار عالم چاہتا ہے، پروردگار عالم نے یہ ارادہ کیا ہے، کیا ارادہ کیا ہے پروردگار عالم نے؟ یہ ارادہ کیا ہے پروردگار عالم نے کہ اہل بیت کو رجس اور برائی سے دور رکھے، ارادہ تشریعیہ ہے، تو وہ تو ہم اور آپ کے بارے میں بھی ہے۔ پروردگار عالم نے ہمارے اور آپ کے لیے بھی یہ شریعت رکھی اور ارادہ کیا ہے پروردگار نے کہ ہم بھی گناہوں سے بچے. لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بارے میں اگر پروردگار عالم نے کوئی ارادہ کیا ہے کہ وہ رجس اور پلیدگی اور گندگی اور برائی سے دور رہیں گے تو وہ کون سا ارادہ؟ ارادہ تکویریہ ہے. ارادہ تکویریہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پروردگار عالم نے پاک اور پاکیزہ رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے. اچھا یہاں پر انما, اب میں اس گفتگو کے اندر نہیں جانا چاہتا, انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو آج دامن وقت کے اندر مزید گنجائش بھی نہیں, ایک دو معروضات آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں. کیا ایک جو اعتراض, ایک جو سوال, ایک جو خلش رہ جاتی ہے, اگر آپ جائیے گا آج دیکھیے گا سورہ احزاب کے اندر, ابھی وقت نہیں ہے میں ان آیتوں کو تلاوت کر سکوں. سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 33, سورہ نمبر بھی 33, بچوں کو یاد کرواتے ہیں ہم 33 سورہ نمبر 33, سورہ احزاب 33 نمبر کا سورہ ہے, 33واں سورہ, آیت نمبر بھی 33, 33 نمبر کا سورہ, 33 نمبر کی آیت. یہ آیت کا آخری ٹکڑا ہے, اگر آپ آیت اثیر کو جا کر دیکھیں تو ایک طویل آیت ہے. آیت کے شروع میں خطاب ہے یا نساء نبی, اور پھر اس کے بعد نبی کی جو عورتیں ہیں, نسائیں عورتیں زوجات ہیں, ان سے کچھ خطاب ہے پروردگار عالم کا. جائیے گا قرآن پڑھیے گا, دیکھیے گا کیا پروردگار نے خطاب کیا ہے, اس کا شان نزول کیا ہے, اور کس کانٹیکسٹ کے اندر وہ آیات نازل ہوئی ہیں. خوب, وہ آیات نازل ہوئی ہیں. آیات کے بعد درمیان میں آیت تطہیر ہے, اور اس کے بعد پھر زوجات نبی سے خطاب ہے. تو جو ایک اعتراض کیا جاتا ہے, ایک سوال اٹھتا ہے ذہن کے اندر, اور وہی اٹھتا ہے کہ اس آیت کا سیاق اور سباق, یعنی آیت تطہیر جہاں پر موجود ہے اس سے پہلے بھی ازواج النساء کے بارے میں گفتگو ہے, اس کے بعد بھی ازواج النساء کے بارے میں گفتگو ہے, تو یہ کیسے ہے کہ آیت تطہیر میں ازواج النساء مراد نہیں ہے؟ سوال واضح ہو گیا انشاءاللہ, بات واضح ہو گئی انشاءاللہ. دیکھیے اس کا جواب مختلف انداز سے دیے جا سکتے ہیں. پروردگار عالم کو اہل بیت کی فضیلت چھپا کر بھی تو رکھنی تھی. اللہ اکبر, جس طریقے سے ان کی کتابوں کے اندر تحریفات ہو گئی, پروردگار عالم کو قرآن کو تحریف سے بھی تو بچانا تھا. اگر بہت ساری چیزیں اس انداز کے اندر لکھ دی جاتی جس انداز کے اندر سنت کے اندر موجود تھی, تو جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے, وہ کتاب کے اندر تحریفات کر دیتے. پھر ان کے پاس یہ کہنے کے لیے بھی نہ بچتا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے. لہذا پروردگار عالم نے اہل بیت کے فضائل کو, اہل بیت کے مناقب کو, اہل بیت کی شان میں نازل ہونے والی آیات کو قرآن مجید کے اندر رکھا, لیکن چھپا چھپا کر رکھا, کنایوں کے اندر رکھا, راز کے اندر رکھا, روایات کے ذریعے سے سمجھایا, نبی اکرم کے ذریعے سے وضاحت کروائی, کبھی امام صادق کے ذریعے سے وضاحت کروائی, کبھی امام باقر علیہ السلام کے ذریعے سے وضاحت کروائی. گفتگو جو ہے یہ تو ایک بات, کیونکہ آ گئی تو لہٰذا عرض کر دی. کیا کہ سیاق اس بات پر دلالت کرتا ہے. دیکھیے سیاق کسی بھی آیت قرآنی کا جو سیاق ہے, یا مثلا ہم اس آیت کے حوالے سے اگر ابھی گفتگو کریں تو سیاق آیت قرآنی اس وقت قرینہ بن سکتا ہے کسی مطلب کو سمجھنے کے لیے کہ جب اس کے مقابلے میں کوئی صریح روایت موجود نہ ہو, کوئی صریح روایت موجود نہ ہو, کوئی واضح دلالت کرنے والی روایات موجود نہ ہو, تواتر کے ساتھ تضافر کے ساتھ روایات منقول نہ ہوئی ہو. لیکن یہ وہ مورد ہے کہ جہاں پر ایک سے زیادہ مقامات پر روایات موجود ہیں, جہاں پر ایک سے زیادہ کتابوں کے اندر, عامہ خاصہ کی کتاب کے اندر روایات موجود ہیں. جناب ام سلمہ سے روایت ہے, کہتی ہیں کہ جس وقت یہ آیت تطہیر نازل ہوئی میں کمرے کے اندر موجود تھی. نبی اکرم نے ایک مرتبہ تمام اہل قصہ کو, وہ جن کے آپ حدیث قصہ کے اندر تذکرہ سنتے ہیں, اب مجھے اس تفصیل کے اندر نہیں جانا ہے, تمام کو اس چادر کے نیچے جمع کیا, اور اس کے بعد جب سب اجازت لے رہے تھے نا, اتعذن لی ان ادخل یا رسول اللہ, اتعذن لی ان ادخل یا رسول اللہ, سب اجازت لے رہے تھے
کیا ہم داخل ہو جائیں، کیا ہم داخل ہو جائیں، کیا ہم داخل ہو جائیں؟ ایک مرتبہ جناب ام سلمہ کہتی ہے کہ جب یہ پانچوں پنجتن چادر کے نیچے آ چکے ہیں، اس کے بعد میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں بھی اس چادر کے نیچے آ سکتی ہوں؟ رسول اللہ نے فرمایا انتی علی خیرن، اے ام سلمہ تم خیر پر ہو لیکن چادر کے اندر نہیں آ سکتی ہو. ارے زوجہ نبی ہے، خیر پر ہے لیکن چادر کے اندر نہیں آ سکتی ہے. بس اتنا تو سمجھ میں آ گیا نا کہ اہل خیر ہونا اور بات ہے، اہل بیت ہونا اور بات ہے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی اہل بیت ہونا اور بات ہے، اہل خیر ہونا اور بات ہے. کجا یہ کہ اہل شر کی بات کی جائے کہ وہ اس آیت کے اندر نعوذ باللہ داخل ہو سکتے. مگر کیا رجس اور طہارت ایک جگہ جمع ہو سکتی ہے؟ کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ اگر دو طہارتیں ہوں تو کیا ایک دوسرے کے مقابل میں آ سکتی ہیں؟ نہیں آ سکتی. طہارتیں میل کھاتی ہیں، یعنی میچ کرتی ہیں، ایک کے ساتھ دوسری ضم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. لیکن نجاست اور طہارت اگر الگ الگ چیزیں ہوں تو ایک دوسرے سے بعد اور دوری اختیار کرتی ہوئی نظر آتی ہے، مقابلے پر نظر آتی ہے. تاریخ کے اندر جا کر دیکھیے، سمجھ میں آ جائے گا کہ طہارت کہاں پر ہے، پلیدگی اور رجس کہاں پر موجود ہے. اور ایک بات، ایک سوال ہمارے ذہن کے اندر یقیناً آتا بھی ہے اور آنا بھی چاہیے کہ اہل کسا کے اندر پانچ افراد موجود ہیں جو اس چادر کے نیچے آ گئے، جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، پروردگار عالم نے پاک اور طاہر کر دیا ہے. لیکن ایک بات ہے کہ سوال یہ ہے کہ آیا اس آیت کے ذریعے سے استدلال کیا جا سکتا ہے؟ آیا اس آیت کے ذریعے سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ صرف پانچ پنجتن نہیں بلکہ باقی آنے والے آئمہ بھی، باقی آنے والے آئمہ بھی اس آیت کا مصداق ہیں، باقی آنے والے آئمہ بھی چادر کسا کے اندر شامل ہیں، چادر تطہیر کے اندر شامل ہیں، اہل کسا ہیں؟ آیا یہ بات کہی جا سکتی ہے یا نہیں کہی جا سکتی؟ علماء یہاں پر ایک لطیف نقطہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے، جب پروردگار عالم یہ آیت نازل کی ہے، جو تعارف پیش کیا گیا حدیث کسا کے اندر، کیا تعارف پیش کیا گیا؟ جب سب کے سب چادر کے اندر جمع ہو گئے، سوال کیا گیا کہ یہ کون ہے، تو جواب کیا دیا گیا؟ ہم مرکز تعارف اہل بیت اگر کوئی ہستی ٹھہری ہے تو وہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. کیا ہم فاطمتو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ کون ہے؟ فاطمہ ہے. و بعلہا، ہم فاطمتو و ابوہا، ان کے بابا ہیں یعنی رسول خدا ہیں، ان کے شوہر ہیں یعنی امیر المؤمنین ہیں، ان کے بیٹے ہیں یعنی حسن اور حسین علیہ السلام. لیکن یہاں پر علماء نے آ کر ایک بات کی، اور اس بات کو سمجھانے سے پہلے ایک مقدمہ باندھنا چاہوں گا. دیکھیے، اردو زبان کے اندر عربی زبان کے اندر ایک واضح فرق موجود ہے، اور وہ کیا فرق ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ ممکن ہے کہ آپ میں سے کوئی اس بات کو سن چکا ہو. وہ کیا ہے؟ جو لوگ عربی زبان کو جانتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر جو واضح فرق موجود ہے وہ کیا فرق موجود ہے اور اردو زبان میں اور عربی زبان کے اندر، کہ ہمارے پاس اگر ہمیں کسی ایک بندے سے خطاب کرنا ہے، ایک بندے کی بات کرنی ہے، تو ہمارے پاس ایک لفظ ہے، اور ایک سے زیادہ کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، چاہے وہ دو ہوں، چاہے وہ تین ہوں، چاہے وہ چار ہوں، ایک دوسرا لفظ ہے یا نہیں ہے؟ مطلب ایک مرتبہ میں کہتا ہوں آپ، اور ایک مرتبہ میں کہتا ہوں آپ سب. ایک مرتبہ کوئی شخص دوستی کے اندر کہتا ہے تو، اور جب بہت سارے ہوتے تو نہیں کہا جاتا، تو کہا جاتا ہے تم، ہے نا؟ لیکن ایسا نہیں ہے ہمارے پاس کہ دو کے لیے کوئی الگ صیغہ استعمال ہوا ہو. لیکن عربی زبان کی یہ خاصیت ہے کہ وہاں پر ایک سنگولر کے لیے الگ ہے، اور دو کے لیے ایک الگ ورڈ، الگ کلمہ، الگ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور تین یا تین سے زیادہ کے لیے ایک الگ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اردو میں ہمارے پاس دو، یا سنگولر ہے یا پلورل ہے، مفرد ہے یا جمع ہے. لیکن وہاں پر مفرد بھی ہوتا ہے، ایک تثنیہ ہوتا ہے، اور ایک تیسری چیز ہوتی ہے جمع. یعنی مفرد تثنیہ جمع. چلیے حسن والحسین امامان، الف نون استعمال کیا جاتا ہے وہاں پر، الف تثنیہ کی علامت ہوتی ہے، دو پر دلالت کرنے کے لیے ہوتا ہے، الحسن والحسین امامان. سیدہ شباب اہل الجنہ، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. کون ہے حسن اور حسین؟ جنت کے جوانوں کے دو سردار ہیں حسن اور حسین، ٹھیک ہے نا، سیدان امامان، الف نون استعمال کیا جاتا ہے. جب تعارف کرایا ہے پروردگار عالم نے تو کس انداز کے اندر تعارف کروایا ہے؟ الحسن والحسین جب تعارف کروایا ہے یہاں پر آئے تطہیر کے اندر تو کس انداز میں ہے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. قاعدہ عربی کے اعتبار سے، عربی لینگویج کے اعتبار سے، قانون کے اعتبار سے، عربی زبان کے اعتبار سے جو گفتگو ہونی چاہیے تھی وہ کیا ہونی چاہیے تھی؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و ابناہا. ابناہا ان کے دو بیٹے ہیں، لیکن تعبیر استعمال ہوئی ہے و بنوہا. یہ بنو عربی زبان میں جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر دو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے چادر کے انچے تو دو بچے ہیں تو کہا جائے گا ابناہا، یہ دو فرزند ہے. تو یہ پروردگار نے جمع کی تعبیر کیوں استعمال کی؟ یہاں پر علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر سوال کیا جائے پروردگار یہ تو دو چادر کے نیچے دو فرزند موجود ہے، تو جمع کی تعبیر کیوں استعمال کر رہا ہے؟ عجب نہیں کہ آواز پروردگار، آواز کردگار آئے کہ تم فقط اس چادر کے نیچے دو کو دیکھ رہے ہو، میں حسین کی ذریت میں آنے والے نو کو بھی دیکھ رہا ہوں. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی محمد. ہم فاطمتو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ بچے ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے، حسن بھی ہیں حسین بھی ہیں اور ان کی نسل میں آنے والے. باقی ائمہ کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کس انداز کے اندر اہل بیت عصمت و طہارت کی طہارت کے بارے میں گواہی دی جا رہی ہے. اور آگے کیا ہے جملے؟ وجعلتہم الوسیلۃ الیک، اور اے پروردگار ان پر درود نازل فرما کہ جن کو تو نے اپنی جانب وسیلہ قرار دیا ہے، اپنے تک پہنچنے کے لیے ذریعہ قرار دیا ہے. واسطہ فی الفیض، جو ہستیاں ہیں، والمسلک الی جنتک، اور وہ ہستیاں کہ جن کو تو نے جنت میں جانے کے لیے اپنا رستہ قرار دیا ہے. یعنی اگر کسی کو جنت میں جانا ہے تو وہ ان اہل بیت کی سیرت پر چلتا رہے، وہ اہل بیت کے رستے پر چلتا رہے، اہل بیت کے ساتھ ساتھ ہو جائے، انسان جنت کی جانب چلا جائے گا. اور لے کر گئے سید الشہداء، کن کن کو سید الشہداء اپنے ساتھ جنت میں لے کر گئے؟ بلکہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے کہا کہ میں چراغ بجھائے دیتا ہوں، جس نے جانا ہے چلا جائے، جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ہمارا ساتھ یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، اگر تم آج ابھی چلے بھی جاؤ میں اجازت دیتا ہوں. لیکن اصحاب کیسے تھے، لیکن ساتھ دینے والے کیسے تھے؟ آج جس صحابی کا تذکرہ کرنا ہے، جیسا کہ ہر روز ایک صحابی کے بارے میں ہم نے کچھ گفتگو کی، چند کلمات وہ افراد کے جو سید الشہداء کے ساتھ شہید ہوئے، جنت میں جانے والوں میں سے قرار پائے. پروردگار عالم نے جنت تک جانے کے لیے انہیں وسیلہ بنایا ہے، جنت تک جانے کے لیے ان کا مسلک قرار دیا ہے کہ کوئی مسلک سے نہ ہونا، اگر کوئی مسلک ہو تو وہ اہل بیت کا مسلک ہو، یہی وہ مسلک ہے تو جو میں جنت تک لے کر جائے گا، یہی وہ رستہ ہے. عابس ابن شاکری، عابس ابن ابی شاکری کون ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو حضرت مسلم کا پیغام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام تک لے کر آئے ہیں. عابس سید الشہداء امام حسین علیہ السلام تک پیغام لے کر آئے ہیں مسلم کا، کب؟ کہ جب مسلم کوفہ کے اندر موجود ہیں. ایک مرتبہ مختار کے گھر گئے، اس کے بعد ہانی ابن عروہ کے گھر گئے، عابس وہ شخصیت ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام تک پیغام لے کر آئے ہیں، یعنی خط لے کر آئے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کو پہنچایا تھا مسلم نے کہ اے سید الشہداء، اس وقت ساتھ تھے ساتھ دینے والے، کیا سید الشہداء کچھ لوگ ہیں کہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، خط لے کر عابس پہنچے تھے امام علیہ السلام کے پاس، اور اس کے بعد جب سید الشہداء کے پاس خط لے کر پہنچے تھے اس کے بعد کربلا تک سید الشہداء کے ساتھ رہے، یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے والوں میں سے ایک. کس انداز میں جنگ کی ہے؟ شجاع ترین شخصیت مشہور تھے لشکر کے درمیان، جو جاتا تھا انہیں قتل کر دیتے تھے، جو جاتا تھا انہیں قتل کر دیتے تھے، جو جاتا تھا انہیں قتل کر دیتے تھے. پریشان ہو گئی لشکر یزید، لشکر یزید پریشان ہو گیا. ایک مرتبہ عمر سعد نے حکم دیا کہ کوئی ایک نہ ہے بلکہ سب مل کر عابس پر پتھروں کی بوچھار کرو. اللہ اکبر. ایک سید الشہداء کے بارے میں ملتا ہے کہ سید الشہداء کے بارے میں مقتل نے لکھا کہ عمر سعد نے حکم دیا کہ زہرا کے لال پر سب مل کر حملہ کرو. اور ایک سید الشہداء کی یہ صحابی بھی ہیں کہ جس کے بارے میں یہ جملہ ملا کہ سب نے مل کر پتھروں کو برسات کی ہے. چلیے کربلا میں چلیے، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زری کے پاس چلتے ہیں، اپنے آپ کو کربلا لے کر چلتے ہیں. مولا ہمارے قلب اور دل آپ کی زری سے جڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو زائرین میں سے قرار دینا چاہتے ہیں. اے سید الشہداء ہمارا نام بھی ان زائرین میں سے لکھیے کہ جو آج کی رات آپ کی ذریعہ مطہر کے پاس کھڑے ہو کر ان جملات کی تلاوت کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہمیں بھی یہ توفیق عطا ہو. اے پروردگار تجھے سید الشہداء کا واسطہ، آنے والے دنوں میں ہمیں بھی یہ توفیق عطا ہو کہ ہم کربلا کا دیدار کر سکیں، اپنی آنکھوں سے وہ روضہ دیکھ سکیں کہ جس کے نیچے تو نے دعاؤں کی قبولیت کو قرار دیا ہے. سب مل کر چلیے، سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سب مل کر پڑھیے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين. سيد الشهداء العابس بن أبي شبيب الشاكري، دونوں وہ ہستیاں ہیں کہ جن پر پتھروں کی بوچھار ہوئی ہے، لیکن میں کہوں گا اے سید الشہداء، اے عابس ابن شبیب، آپ پر جب پتھروں کی بوچھار ہوئی ہے آپ اکیلے میدان میں موجود تھے نا، آپ کے ساتھ گھر کی خواتین تو موجود نہ تھی. ذرا سید سجاد کے دل، ارے سید سجاد کی مصیبت کیا ہے، پتھروں کی بارش بھی ہو رہی ہے، تماشائیوں کا مجمع بھی موجود ہے، سید سجاد کرے تو کیا کرے، ارے کمر پشت ناکہ سے بندھی ہوئی ہے، کچھ کر نہیں سکتے سید سجاد،
کبھی سکینہ پر پانی پھینکا جاتا ہے، کبھی زینب کبریٰ پر پتھروں کی برسات ہوتی ہے۔ ارے یہ کیسا منظر، یہ کیسا بازار ہے جو کوفہ کے اندر سجایا گیا ہے۔ کن کے لیے سجایا گیا ہے؟ خاندان عصمت و طہارت کے لیے سجایا گیا ہے، جن کے لیے آیت تطہیر اتری ان کے لیے یہ سجایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی سکینہ کی دل سے پوچھے، اے سکینہ کیسا دیکھتی ہو؟ چچا بہت یاد آتے ہوں گے نا، پانی لینے کے لیے بھیجا تھا، لیکن آج چچا یاد آتے ہوں گے، قدم قدم پر یہی کہتی ہوگی، اے چچا پانی نہیں چاہیے آپ آج۔
کون ہے سکینہ؟ یہ حسین کی یتیمہ کون ہے؟ کچھ ہی دن پہلے بس ایک بات آپ سے عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام، کچھ دن پہلے میری چھوٹی بیٹی بچی جسے میں اپنے شہر پہ چھوڑ کر آیا تھا نجف میں، ایک رسالہ مجھے ان کی والدہ نے بھیجا اور کہا کہ آپ کی جو بیٹی ہے نا، یہ میں اپنی کچھ دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں، چار دن قبل، کہنے لگی کہ آپ کی جو بیٹی ہے نا، یہ جو آپ کی دختر ہے جسے آپ نے زخمی چھوڑ کر گئے ہیں، کافی دن ہو گئے، 15-20 دن ہو گئے ہیں، کہنے لگی کہ ایک عجیب کام کرنے لگی، ایک گلاس کے اندر، ایک نہیں ایک سے زیادہ گلاس کے اندر پانی بھرا، دو تین گلاس کے اندر پانی بھرا اور جا کر فریج میں رکھ کر آ گئی، ٹھنڈا کرنے رکھ کر آ گئی پانی کو۔ ایک مرتبہ بچی کی والدہ نے پوچھا، کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو، یہ اتنے سارے گلاس کس کے لیے بھرے ہیں پانی کے لیے؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگی کہ بابا گئے ہوئے ہیں نا، ابھی دوبارہ نجف پلٹ کر آنے والے ہیں کچھ دن بعد، جب بابا آ جائیں گے تو میں بابا کو پانی دوں گی، جب بابا دوبارہ نجف آ جائیں گے تو میں بابا کو یہ پانی کے گلاس دیا کروں گی اور بابا یہ پانی پیئیں گے، بابا کے لیے پانی بچا کر رکھتی ہوں۔ ارے میں، کوئی سکینہ کے دل سے پوچھے، جیسے ہی میں نے یہ بات سنی ایک مرتبہ مجھے کربلا کی یاد آ گئی اور وہ روایت میرے ذہنوں میں دوڑنے لگی کہ جب 11 محرم کو یا 12 محرم کو یا عاشور کے بعد جب بھی کبھی پانی نصیب ہوا ہے، مقاتل نے ایک جملہ لکھا ہے، جیسے ہی حسین کی یتیمہ کے پاس ایک مرتبہ پانی کا کوزہ آیا، لے کر مقتل کی طرف دوڑی ہے، کسی نے پوچھا، اے بیٹی کہاں جاتی ہو؟ کہا کہ میرا بابا ویاسہ شہید کیا گیا تھا، میں مقتل کی طرف جاتی ہوں اپنے بابا کو پانی دینے کے لیے۔ ارے سکینہ کو، حسین کی یتیمہ کو، اپنے بابا کی پیاس کی بڑی آس تھی، اپنے بابا کی پیاس کا بڑا خیال تھا، جب حسین ارے شہید ہو گئے، ایک مرتبہ زلجنہ خیمے میں آیا تھا، اس یتیمہ نے ایک ہی سوال کیا تھا، السقیابی اب قتل ارتشانہ، میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا پیاسا شہید کیا گیا؟ سید سجاد مدینہ پلٹ کر گئے، جب ذبیحہ کو دیکھا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، بابا مدینے کے جانور بھی پیاسے ذبح نہیں ہوتے، آپ پر سلام ہو، 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید۔
الا ولعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا ايا منقلب ينقلبون۔ پروردگارا، تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، پروردگارا اس پورے سلسلے مجالس کا واسطہ، پروردگارا اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگارا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، جن جن سامعین نے، جن جن حاضرین نے، جن جن نے، جس کسی نے بھی کسی قسم کی بھی اس مجالس کو انعقاد کرنے کے اندر مدد کی ہے، تعاون کیا ہے، سنا ہے، دیکھا ہے، پڑھا ہے، پروردگارہ
ان تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، تمام مومنین کی مشکلات کو حل فرما۔ پروردگارہ جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر مومنین آباد ہیں ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، اس مجلس کو انعقاد کرنے کے اندر، اس سلسلے مجالس کے اندر پروردگارہ جہاں کہیں بھی کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی لغزش ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، پروردگارہ اسے اپنے رحم و کرم کے صدقے میں معاف فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، دنیا میں جو جہاں کہیں بھی مومنین جس قسم کے مشکلات کے اندر مبتلا ہے، رزق و روزی کی مشکلات کے اندر ہے، بیماری کے حوالے سے پریشان ہے، بے گناہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، اولاد صالحہ کی خواہش رکھتے ہیں، پروردگارہ تمام کی مشکلات کو غیب سے حل فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، اس ہونے والے ذکر کا واسطہ پروردگارہ، ظالمین اگر ہدایت کے لائق ہیں تو ان کی ہدایت کے اسباب جلد 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 مہیا فرما، اگر ہدایت کے لائق نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود کر دے۔ تمام مظالم کا انتقام لینے کے لیے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اللهم صل على محمد وآل محمد۔